يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. صدق الله العظيم. حضرت محترم، قرآن مجید کی ایک آیت سورہ مائدہ کی ہے، تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خاص حکم کی طرف توجہ دلائی ہے، اور حکم یہ ہے کہ بیکار کے سوالات نہ کرو. عام طور پر لوگ سوالات کرتے ہیں تو سوال کرنے کا بعض اوقات مقصد یہ ہوتا ہے اپنی علمیت جھاڑنا. ایک بات معلوم ہے اور ویسے ہی اس سے بس جہاں کوئی نظر آ گیا کہا کہ بھائی ایک بات پوچھنی ہو، بلکہ اس کی بھی تکلیف گوارہ نہیں کرتے، فوراً سوال کر دیتے. تو جن لوگوں کو بہت زیادہ عادت ہے سوال کرنے کی، ان کو منع کیا گیا. لیکن اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر احکام شریعت معلوم کرنے کی نیت سے کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. کسی کو کوئی عمل کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، شریعت کا حکم معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو ایسی صورت میں اگر سوال کرے گا تو اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ اس کا تو حکم خود قرآن مجید میں دیا اللہ تعالیٰ نے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم معلوم کرو، اہل ذکر سے، اہل علم سے معلوم کرو. ان كنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں. اس سے پتہ چلا کہ جو سوالات لاو قسم کے ہوتے ہیں، بیکار قسم کے ہوتے ہیں، ان سوالات سے منع کیا گیا. چنانچہ خود اس قرآن مجید کی آیت کا شان نزول جو ہے وہ ایک خاص واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یہ بتائیے میرے والد کون تھے، تو آپ نے خیر فرما دیا حذافہ. ان کی والدہ نے بعد میں کہا کہ اللہ کے بندے تو نے مجھے شرمندہ کر دیا، اگر خدا نہ کرے میں زمانہ جاہلیت میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہوتی، تجھے کیا پتا کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، تو آج تو نے مجھے رسوا کر دیا. تو یہی وجہ ہے کہ آیت کا جو عنوان ہے وہ بھی یہ ہے کہ ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسوکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بتائیں گے وہی کے ذریعے بتائیں گے، وہ بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے بالفرض اگر وہ کہہ دیتے کہ بھئی تم جس کو اپنا باپ سمجھتے ہو وہ تمہارا باپ نہیں بلکہ کوئی اور ہے، تو بلا شبہ یہ بات بری تو لگتی. اور اصل مسئلہ یہی تھا کہ چونکہ یہ جو صاحب تھے ان کے والد کے بارے میں لوگ شان کرتے تھے، اس لیے انہوں نے چاہا کہ میں پوچھ لوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ کہا کہ آج جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، بعض لوگوں نے سوالات کیے تو آپ اس پر ناراض بھی ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم جو چاہو پوچھ لو. اس پر ایک صاحب نے یہ سوال کیا اور ایک آدمی اور سوال کیا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں، تو وہ فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں پوچھنا آپ سے، آپ جو بتائیں گے ہمیں بس وہ کافی. اور پھر فرمایا کہ رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہیں. چنانچہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ پچھلی امتیں جو تباہ کی گئیں وہ کثرت سوال کی وجہ سے، اپنے نبیوں کے خلاف احکام کی خلاف ورزی کی وجہ سے تباہ کی گئیں. اس سے پتہ چلا کہ بلا وجہ کے سوالات کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. بلکہ جتنی بات دین کی معلوم ہو اس پر عمل کر دوں. اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ وحی نازل ہو رہی تھی, صحابہ کرام نے بہت زیادہ سوالات نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر سوالات کرتے بھی تھے تو وہ علت اور اسباب معلوم نہیں کرتے تھے, یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ ایسا کیوں ہے, کیوں سے آپ نے سوال نہیں کیا, بلکہ صحابہ کرام کے سوالات کیا سے ہوتے تھے, اس کا کیا مطلب ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے. تو بہرحال علت اور اسباب کی طرف سے میں بعد میں آؤں گا, لیکن ویسے ہی سوالات کرنا اور بیکار قسم کے سوالات کرنا جس سے نہ ہماری دنیا کے کوئی کام بنتے, نہ آخرت کے کوئی کام بنتے, نہ ہمارے لیے وہ ضروری ہے. اب مثلا کوئی شخص یہ پوچھے کہ صاحب وہ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے, قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور ایک لڑکی کی وجہ سے قتل کیا تھا, ذرا بتائیے اس لڑکی کا نام کیا تھا. اب بتائیے اس قسم کے سوال بعض لوگ کرتے ہیں, باقاعدہ بحث مباحثے ہوتے ہیں. اب اس لڑکی کا نام اگر معلوم ہو جائے تو تم کیا کرو گے بھائی, اور نہ معلوم ہو تو تمہارے دین میں کون سی کمی آ جائے گی, اور کون سے منکر نکیر جو ہے وہ سوال میں پوچھیں گے کہ ہاں اس لڑکی کا نام بتاؤ ورنہ تم جنت میں نہیں جاؤ. تو اس سوال سے کوئی فائدہ نہیں, اس لیے اس قسم کے سوالات کرنا جو ہمارے لیے نہ تو دین میں اضافے کا سبب ہے نہ وہ ضروری ہے, بیکار کی بات. اب یہ پوچھنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا, اس سے کیا تمہاری بھائی کون سی جو رکاوٹ ہے دین میں اگر نام معلوم نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض تو نہیں کیا کہ ہم پر کہ ایک چیز معلوم ہو ہمیں. ہر شخص جو عالم بھی ہے ضروری نہیں کہ اسے ساری باتیں معلوم ہوں. اللہ تعالیٰ نے لکل لیجی فضل فضلہ, ہر فضیلت والے پر ایک اور فضیلت والا رکھا ہے, اور پھر جو بھی فضیلت والا ہے اس سے اور فضیلت والا ہوگا. اس لیے یہ بات کہ ہر شخص ہر سے آخر ہو ایسا نہیں, بہت سی باتیں اس شخص کو معلوم ہوتی ہیں لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ خود بھی کہتا ہے ابھی مجھے معلوم نہیں میں بعد میں بتاؤں, بلکہ یہ علم کی علامت ہے. آدمی کو جو بات معلوم نہ ہو اور یہ کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے, یہ اس کے علم عالم ہونے کی علامت ہے, اور ہر بات کا جواب دے دینا یہ جاہل ہونے کی علامت ہے. ساری باتیں بتائیں اس کو, کوئی بات ایسی نہیں جو اس سے پوچھیدہ نہ ہو. کتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آپ نے سوال کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا یا بعد میں بتاؤں گا. تو الحمدللہ ہمارے ہاں اہل علم کا طریقہ ہی ہے, معلوم نہیں ہوتا تو بتاتے ہیں کہ بعد میں پوچھ لینا, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں. اور بہت سے ائمہ کرام ہمارے ایسے گزرے جو ہمارے دینی امام ہیں, رہنما ہیں, لیکن بہت سارے سوالات پر, بلکہ بعد میں کہا کہ 100 سوالات ہوتے تو 99 سوالوں پر وہ کہتے تھے کہ مجھے اس کا علم نہیں, تو کیا وہ جاہل بن گیا؟ یہ ان کے علم ہونے عالم ہونے کی علامت ہے کہ جو بات معلوم نہیں تھی انہوں نے اس کو بتا دیا کہ ہمیں معلوم نہیں, اور جو بات معلوم تھی وہ بات بتا دی. اس لیے اس قسم کے سوالات کرنا جس سے ہمارا نہ دینی نفع ہے نہ آخرت کا کوئی نفع ہے, یہ لغو بات ہے, اس سے بچنا چاہیے. پھر اس سے زیادہ بڑھ کر جو خراب بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی بات کی علت اور اسباب معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ صاحب اس کی حکمت کیا ہے, اور ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر حکمت معلوم ہوگی تب تو میں, اگر ذہن میں آ گئی میری عقل کے مطابق ہوئی تو میں عمل کروں گا, لیکن اگر میری علت جو ہے وہ میری عقل کے مطابق نہ ہوئی تو عمل بھی نہیں کروں گا. تو یہ خود ایک اور خرابی کہ ایسا ذہن رکھنا کہ بھائی اگر تمہاری عقل عقل کل تھوڑی, کسی کی بھی عقل عقل کل نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو میں مسا ہاتھ پیروں کے نیچے سے کرتا, کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی تو پاؤں کے نیچے لگی ہوتی ہے, پیر کے اوپر تو نہیں ہوتی, لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اوپر مسا کرو. مسا کی بات صورتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات ایک آدمی نے پٹی باندھی ہوئی ہے, ایسی پٹی ہے کہ جس کو کھولنے سے تکلیف ہوتی ہے, یا اگر وہاں پر پانی لگے گا دھلے گا تو وہ حصہ بھی جو ہے وہ مرچ میں شدت ہو جائے گی. تو اس قسم کی جب صورت ہو تو اس وقت ہاتھ گیلا کر کے خالی اس پٹی پر پھیر لیا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سردیوں کا زمانہ ہے تو موزوں پر مسا کر لیا جاتا ہے, لیکن اس ان موزوں سے عام موزے مراد نہیں ہیں, بعض لوگ عام موزوں پر مسا کر لیتے ہیں جو جائز نہیں ہے, بلکہ موضوع کی خاص صفت ہے. تو موضوع کیسے ہونے چاہیے, کتنا آدمی اس کو پہن کر پیدل چل سکتا ہے, کون سی زمین پر چل سکتا ہو. تو چمڑے کے جو موزے ہیں عام طور پر اگر کوئی شخص پہنا ہوا ہو طہارت کی حالت میں پہن لے, تو جب وضو ٹوٹے گا اس کا پہننے کے بعد, اس وقت سے 24 گھنٹے تک مقیم آدمی کے لیے اس پر مسح کرنا جائے گا. اور جہاں تک مسافر کا تعلق ہے تو وہ 3 دن 3 راتیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے. بہت مشکل تب ہوتی ہے جب مسئلہ معلوم نہ ہو. تو جو مسئلہ معلوم نہ ہو, جس کی ضرورت پیش آئے اس وقت پوچھ لینا چاہیے. اب مثلا آدمی سفر پر جا رہا ہے, اب اگر سوچے گا کہ میں پوچھوں گا تو بھی سوال کرنے سے منع کیا, تو نہیں, یہ بات نہیں. آدمی جب سفر کر رہا ہے تو اب سفر سے متعلق مسائل معلوم کرے کہ نماز میں نے کس طرح پڑھنی ہے, کتنے دن کا قیام ہوگا تو نماز میں جو ہے سفر والی پڑھوں گا, کتنے دن کا قیام ہوگا کہ نماز پوری پڑھوں گا, یہاں معلومات کرے. تجارت کرنا چاہ رہا ہے, اب معلومات کرے کہ بھائی جائز طریقے کون سے ایسے ہیں جو میں اختیار کر کے وہ صورت اختیار کروں کہ میری تجارت جائز ہو جائے. اب آج کل بہت سے صورتیں ہیں, آدمی بینک سے گاڑیاں خرید لے رہے ہیں لون پہ, اور جو ہے وہ معلوم کرے کہ بھائی کون سے طریقے ایسے کہ جائز ہو جائے, ورنہ عام طور پر تو ناجائز طریقے ہیں. اب جائز طریقے بھی آدمی کے پاس موجود ہیں, آپ جو ہے ان سے ڈیلنگ کریں, جائز طریقہ بتائیں کہ میں اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ تیار ہیں تو میں بھی تیار ہو جاؤں. اسی طریقے سے اور بہت سے ہیں, جہاں پر ضرورت ہو اس کے مطابق سوالات کریں آج, تاکہ ہمارا دین جو ہے وہ واضح ہو جائے, اور جب صحیح صورت حال سامنے آ جائے پھر اس پر عمل کریں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی بلا ضرورت نہ کرے, جب ضرورت پیش آئے سوال کرے. نماز فرض ہو گئی, واجب ہو گئی ہم پر, اب نماز سے متعلق سوالات ہیں, روزے سے متعلق سوالات ہیں, کس صورت میں ٹوٹ جائے گا, کس صورت میں جو ہے اس کا دہرانا ضروری ہے, کس صورت میں کفارہ آئے گا, کس صورت میں سے قضا ہوگی, تو بہت سارے مسائل. جیسی صورت حال ہو اس کے مطابق آدمی پوچھ سکتا ہے, ایسے سوال کرنا منع نہیں ہے. لیکن جو لفظ قسم کے سوالات ہیں, لا یعنی اس کو کہہ دیجیے, اس قسم کے سوالات کرنا یہ آدمی کی جہالت کی علامت ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے اختلافی مسائل میں الجھے رہتے ہیں کہ جو آج سے نہیں 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں, لیکن اس کا مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, اور صاحب پڑھنی تو حدیث دکھا دیں کہاں لکھی ہوئی ہے. کیسی طریقے سے آمین اونچی آواز سے کہنی ہے کہ آہستہ آواز سے کہنی ہے, اور 11ویں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, اور کنڈے جائز ہیں یا ناجائز ہیں. تو بہت سارے ایسے سوال جو باقاعدہ یہ سب چیزیں ایک عرصے سے چلی آ رہی ہیں, اور اس کے جوابات بھی تقریباً دیے جا چکے ہیں, کتابوں میں بھی تحریر ہیں. تو بہرحال اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو پھر بھی معلوم کر سکتا ہے, لیکن اتنی بات سمجھ لیجیے کہ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے تو دلائل عام لوگوں کو طلب کرنا یہ مناسب نہیں, اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ جو دلیل نہیں دے رہا صحیح بھی ہے یا نہیں. اہل علم تو دوسرے اہل علم سے سوال کر سکتا ہے اور دلیل مانگ سکتا ہے, لیکن عام لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں پر انہیں اعتبار ہو اس سے پوچھ کر اور عمل کر لے, اس کے لیے اتنا ہی کافی. لیکن جہاں تک اہل علم کا تعلق ہے, اگر وہ چاہیں تو وہ دلیل مانگ سکتے ہیں. تو بہرحال جہاں سوالات کی ضرورت ہو تو آدمی بے شک کریں, لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کہ اس کے دلائل مانگنا. اصل میں شیطان جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان کو ایسے کاموں میں الجھا دے کہ اصل کام پھر رہ جائے اور الٹے سیدھے کاموں میں آدمی پڑ جائے. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایک زمانے سے ہم اپنے بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, ایک پرچہ تقسیم کیا جاتا لوگوں میں, یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے. عام طور ہر مسجد میں ہر جمعے میں مہینے بعد دو مہینے بعد سامنے آ جاتی ہے بات. اب کوئی تقسیم کر دیتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ صاحب 30 پرچے جو ہے وہ ضرور فوٹو کاپی کرا کے تقسیم کرو, اگر نہیں کرو گے تو تمہاری بھینس مر جائے گی, نہیں کرو گے فلاں شخص نے نہیں کیا جھوٹ جانا تو اس کا بیٹا مر گیا, اتنے ہزار ڈالر کا نقصان ہو گیا, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اس کی آگ لگ گئی اس قسم کی, اور اگر تم کر لو گے تو اتنے لاکھ ڈالر کا فائدہ ہو جائے گا, بات بھی ڈالروں میں کرتا. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے, یہ عرصے سے چلا آ رہا ہے, لیکن حقیقت یہ اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں. ہمارے لیے کسی شیخ احمد کی وصیت اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا دیں ہمارے لیے وہی کافی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات تو بار بار واضح فرمائی, جیسے اس موقع پہ فرمائے کہ ہمیں کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں جو حکم فرمائیں گے ہم عمل کریں گے، اور ایک آدھ اور موقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے، جو احکام آپ بتا چکے ہیں ہمارے لیے وہی اس پر عمل کافی ہے انشاءاللہ. اصل یہی تھا تاکہ لوگوں کو بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ بھئی لوگ گمراہ نہ ہوں، اس قسم کی چیزوں کی طرف شیطان جو انسان کو مائل کر دیتا ہے. اب لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں چونکہ یہ کام بڑا آسان ہے، 30 روپے خرچ ہو جائیں گے زیادہ زیادہ فوٹو کاپی کرانے پر، اور 30 روپے میں جناب اگر اس کو لاکھوں ڈالر کا فائدہ مل رہا ہے تو کیا برا ہے، مفتاد آئے تو برا کیا ہے، 30 روپے خرچ کر کے 30,000 روپے کما لیتا تو وہ بڑی بات. تو اس لیے ایسے کاموں کی طرف لوگ مائل ہو جاتے ہیں کہ وہ بھائی فلاں نے، اچھا پھر کیونکہ توہم پرستی ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ صاحب نہیں کرائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ فلاں بیمار ہو گیا. اچھا خدا نہ کرے ایسے لوگوں کا کچھ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی وہ فلاں کام نہیں کیا تھا بنے اس لیے ہو. اللہ تعالیٰ پر اگر اعتماد ہو آدمی کا، پھر کچھ بھی ہو جائے تو سمجھ لو کہ بھائی جو ہوا اللہ کی طرف سے ہوا. کسی شخص میں طاقت نہیں ہے نہ کسی کو بیمار کرنے کی، نہ کسی کو مارنے کی، نہ کسی کو زندہ کرنے کی، سوائے اللہ رب العزت. یہ عام طور پر جن کے عقائد کمزور ہوتے ہیں، توہم پرست ہوتے ہیں، تو وہ بس چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے نا وہ اس گھر میں داخل ہوا کالا بکرا ذبح نہیں کیا تھا، اس لیے جو ہے نا وہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، یا فلاں چیز ہم نے نہیں کی تھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. ان چیزوں سے بلا وجہ کی توہم پرستی سے بچنا چاہیے آدمی کو. اور دین ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا بہت آسان اور سہولت والا ہے، آسانی کے ساتھ سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جو عام آدمی کو عمل کرنے میں مشکل پیش آئے، بہت سہولت کے ساتھ عمل ہوئے. بلکہ دین پر عمل نہ کرنے میں مشکلات ہیں، یہ جتنے مشکلات ہیں اس لیے ہیں کہ ہم دین پر عمل نہیں کرتے، یا ہمیں دین کے بارے میں معلومات نہیں ہیں. اگر دین کے بارے میں صحیح معلومات ہوں تو پھر یہ مشکلات ہیں ہی نہیں ہمارے پاس، تو آسانی ہی آسانی ہے. مشکلات ہیں دین پر چلنے میں تو آسانی آتی ہے، مشکل تو سب آتی ہے جب آدمی دین پر نہ چلے. بھائی آج جو لڑکیوں کی بچیوں کی شادی بیاہ نہیں ہو رہے اور دیگر معاملات ہیں، تو بتائیے دین پر نہ چلنے کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں، دین پر چلنے کی وجہ سے، دین پر نہ چلنے کی وجہ سے. آج جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا کہ صاحب وہ مہر 10 لاکھ کا ہو، اور صاحب اتنا جو ہے وہ جہیز ہو، اور اتنا کچھ معاملہ ہو، اور جو ہے وہ ایک گھر بھی خرید کے تھے، ایک کار بھی خرید کے تھے، اور ساری ضروریات زندگی بھی ہوں، اور سارے کے سارے معاملات پہلے سے طے کیے جاتے. تو یہ دین تھوڑی، دین تو اتنا آسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ صاحب شادی کرنا چاہتے تھے، پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، کہا کہ کچھ نہیں ہے، کہا کہ اچھا تمہارا مہر یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو قرآن پڑھا دینا. ایسا بھی ہو. تو اتنی آسانیاں جہاں شریعت میں ہو ہم نے اس کو مشکل کر رکھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بعد میں یہ فرمایا کہ 10 درہم سے کم جو ہے وہ مہر نہیں ہونا چاہیے. تو 10 درہم سے کم کا مطلب یہ کم سے کم 500 روپے تو ہوں. اب اتنا تو ایسا ہے کہ ہر شخص کے پاس ہی ہوتا ہے تقریبا، اور باقی جتنی مشکلات ہیں وہ ہماری اپنی پیدا کرنا. اب نہ لاکھوں روپے ہوں گے اور نہ نکاح اور شادی ہوں گی، اور یہی وجہ ہے کہ عمریں لڑکوں کی بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. 30-30, 40-40 سال کی عمریں ہو گئی، وہ بیچارہ کچھ کر بھی رہا ہے، اگر 10-15 ہزار بھی کما رہا تو کہہ رہا ہے کہ ابھی تو میں صحیح طور پہ پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، میں پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں پھر کروں گا، اپنا گھر ہو جائے، اپنی گاڑی ہو، یہ ہو، تب جا کے پتہ نہیں اس وقت زندہ بھی رہے گا بیچارہ، ایسے کمارا ہی مر جائے. اللہ ہی جانتا ہے، اس کو پتہ ہے. اور اسی لیے گناہوں میں پھر انسان مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ عفت کا ذریعہ ہے نکاح، اور جب وقت پر نہیں ہوگا تو آدمی پھر گناہوں میں مبتلا ہوگا مختلف طریقوں سے. اس لیے ہمارا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے نکاح کر کے، اور پھر شریعت کے احکام پر عمل کر کے. اب اگر آدمی پاک دامنی بھی اختیار کر رہا ہے، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور بلا ضرورت جو ہے وہ ایسے مقامات اور محلات کی طرف بھی نہیں جا رہا جہاں آدمی گناہ مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو انشاءاللہ بھی بچ جائے. لیکن اب اگر ہم اپنی شریعت دین اور شریعت کے مطابق عمل ہی نہ کریں اور احکام شریعت کو توڑتے رہیں، تو پھر کسی وقت کہیں بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر کہ ہم گناہ میں مبتلا ہوں، گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری چیز، اس کو بار بار میں آج بھی کرتا رہتا ہوں کہ نفلی عبادات چاہے بہت زیادہ نہ کرے آدمی لیکن گناہوں سے بچتا رہے. انشاءاللہ اس پر کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے نفلی عبادت کیوں نہیں کی, لیکن خدا نہ کرے اگر گناہ کرتا رہا آدمی تو پھر اس پر بات پوچھ ہے. اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے قرآن مجید ہی میں اس کی تائید ہے, اس لیے اس واقعے کو میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ سوالات کرنے سے انسان کی مشکلات بڑھتی ہیں. قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے سورہ بقرہ میں گائے ذبح کرنے کا. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس کے یہاں نرینہ اولاد نہیں تھی, ایک اس کی لڑکی تھی اور اس نے ایک بھتیجا اپنے یہاں پال رکھا تھا گھر, اس کو پالا پوسا تھا بڑا کیا. اس کی عمر کافی ہو گئی تھی جیسا کہ, اور لڑکا یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مرے تو اس کی دولت پر قبضہ کروں. چنانچہ کوئی نہ کوئی صورت وہ تلاش کرتا رہتا تھا کہ کوئی صورت ایسی ہو کہ یہ مر جائے. آخر ایک دن اسے تہیہ کر لیا کہ چچا کو قتل کروں گا اور اس کی لڑکی سے نکاح کروں گا تاکہ اس کی ساری دولت و جائیداد وہ بھی میرے ہاتھ میں آ جائے, اور ساتھ میں یہ بھی اس کی نیت تھی کہ اس کی لاش ایسی جگہ ڈالوں گا کہ جہاں پر لوگوں پر الزام لگا کر ان سے دیت بھی وصول کروں گا تو وہ مال بھی آ جائے. چنانچہ اس نے ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر دیا, اور قتل کر کے بنی اسرائیل جہاں رہتے تھے آج ایک جگہ تھی قلعے کی صورت میں, وہاں کے دروازے پر وہ لاش کو ڈال کے آ گئے, اور پھر روتا پیٹا وہاں پہنچ گیا اور وہاں جو قلعے میں لوگ رہتے تھے ان پر الزام لگایا کہ بھی میرے چچا کے قاتل ہیں لہٰذا مجھے دیت دیں. انہوں نے لاکھ کہا کہ بھی ہم نے قتل نہیں کیا لیکن یہ روتا پیٹتا رہا جھوٹا. حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ گئے اور کہا کہ اس طریقے سے جواب کا پیش آیا ہے لیکن ہم نے قتل نہیں کیا, لیکن اس کا بھتیجا جو ہے وہ جھوٹا الزام ہم پر لگا رہا ہے اور ہم سے دیت کا مطالبہ کر رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوئے کہ اللہ اس مسئلے کو حل فرما دیجئے, اس طرح یہ مسئلہ حل ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کر دو, اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا گوشت جو ہے وہ مقتول کے جسم سے لگاؤ گے تو مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے, معاملہ آسان حل ہو جائے گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کس بات کا, أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, یہ کہ تم ایک گائے ذبح کرو. تو وہ کہنے لگے قالوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا, آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں, ہم آپ کے پاس مسئلہ لائے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے ہمارا, قاتل کا پتہ چل جائے, اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کر دو, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں کہ میں جاہل میں شمار ہوں, یعنی مذاق کرنا اور جھوٹ بولنا یہ تو جاہلوں کی بات, تو میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل شمار کیا جاؤں. مطلب یہ تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اب دیکھیے اصل بات یہ تھی کہ گائے کوئی سی بھی ذبح کر دیتے ہو, کوئی خاص گائے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی کہ فلاں گائے ہو, بلکہ یہ حکم ہے کہ وہ کوئی گائے ذبح کر دو. لیکن اب انہوں نے چونکہ ان کے دل میں اس حکم پر عمل کرنا تھا ہی نہیں, چاہتے نہیں تھے عمل کرنا, اس لیے کہنے لگے کہ قال ربنا ربك يبين لنا ما هي, کہنے لگے کہ ہمارے اپنے رب سے جو ہے وہ بات کر کے بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کیسی ہونی چاہیے. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. کہا کہ وہ گائے, پھر جب انہوں نے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل جوان ہو بلکہ درمیانی ہو, یعنی بالکل بچپن کی حالت میں بھی نہ ہو اور بالکل بوڑھی بھی نہ ہو بلکہ جوان ہو, یہ آپ نے علامت بتائی. تو کہنے لگے کہ یہ تو کوئی علامت نہیں, ایسی تو بہت ساری گائے ہیں, ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی, کچھ اور پوچھیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ کیسی ہو. قالت لنا ربک بیّن لنا ما لونها, اس کا رنگ کیسا ہو. قال انه يقول بقرة صفراء وفاقع اللون هذا في الناظر. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کا رنگ زرد ہو سونے کی طرح. فاقع اللونها تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھا لگ ایسا رنگ. تو پھر کہنے لگے قالوا ذولنا ربک یبین لنا ما ہی، ابھی ہماری بات سمجھ میں آئی نہیں، پورے طور پر وضاحت نہیں ہوئی، ذرا اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی کس قسم کی گائے ہونی چاہیے. ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے تو ہم پر متشابہ ہو گئی، سمجھ میں نہیں آتی کیسی ہو. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، یعنی آپ ہمیں بتائیے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، یہ کہا کہ بھائی وہ گائے ایسی ہے کہ نہ تو کبھی حل میں دے دی گئی اور نہ کبھی اس کے ذریعے سے پانی سینچا گیا. کنویں کے اوپر بعض آپ نے دیکھا ہوگا بیل چلتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، بعض دفعہ جو حل چلائے جاتے تھے کھیتی باڑی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہے کہ اس پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، بھائی حل چلانے کی وجہ سے اس پر داغ پڑ جاتا ہے تو وہ بھی نہیں ہے، وہ کبھی حل جوتی ہی نہیں گئی، مسلمت صحیح سالم ہے، لا شیئة فیہا اس پر کوئی داغ دھبا بھی نہیں. تو کہنے لگے قالوا لنا جیتا بالحق، اب لائے ہو تم صحیح بات. فذبحوها، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. وما کانوا یفعلون، لیکن ذبح کرنے والے تھے نہیں، اگر انشاءاللہ نہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو وہ کبھی ذبح نہ کر سکتے، پوچھتے ہی رہتے تھے سوالات. تو یہ دیکھیں ساری مشکلات پیش آئی کس لیے، سوالات کرتے رہے کیسی گائے ہو، ایسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور ابھی سمجھ میں نہیں آئی، اور بتائیے اور بتائیے، پوچھ پوچھ کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر. اب جب یہ گائے کی حقیقت واضح ہو گئی اب تلاش میں نکلے، اب گائے ایسی کہاں ملے بھائی، بوڑھی بھی نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، حل بھی نہ جوتی گئی ہو، داغ دھبے والی بھی نہ ہو، سفرا اور زرد رنگ کی اور سونے کے رنگ کی ہو. اب یہ علامتیں تلاش کرنے کے لیے جب نکلے تو کہیں گائے ملی نہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک گائے ہے جو ساری خوبیاں اس میں پائی جاتی. اللہ رب العزت بعض اوقات بعض واقعات سے کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. ایک لڑکے کے پاس یہ گائے اس قسم کی، اور وہ لڑکا اپنے والدین کا فرما بردار، اس کی فرما برداری کا ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک تاجر آئے، اس کے پاس ہیرے اور جواہرات تھے. اس نے اس لڑکے سے کہا کہ بھائی یہ ہیرا جو ہے 70,000 درہم کا ہے. تو اس لڑکے کو پسند آئے، کہا کہ ٹھہر جا، والد میرے سوئے ہوئے ہیں، تھوڑا انتظار کر یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائیں، تو میں 70,000 کی بجائے 80,000 میں خریدوں. تو اس نے کہا کہ اگر تو ابھی خریدے تو میں 70,000 کی بجائے 60 میں لوں گا. اس نے کہا کہ تو انتظار کر، اگر تو نے انتظار کیا تو میں 80 میں خریدوں گا، اور یہ 50 پہ آ گیا کہ اگر تو ابھی لے لے تو 50 میں لے لے، یہاں تک کہ 30,000 درہم پر آیا کہ اگر ابھی لیتا ہے والد کا انتظار کیے بغیر تو مجھے 30,000 میں دینے کو تیار ہوں. اور وہ لاکھ پہ چلا گیا کہ بھائی اگر تم انتظار کرو یہاں تک کہ میرے والد بیدار ہو جائے، میں ان کی نیند میں اور آرام میں خلل ڈالنا نہیں چاہتا. تو وہ ناراض ہو گیا تاجر، اور ناراض ہو کے چلا گیا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی اور اپنے والد کو بیدار نہیں کیا. تو بہرحال یہ اس قسم کا فرما بردار اور انتہائی لائق لڑکا تھا اپنے باپ کا. ایک زمانہ آیا کہ پھر والد کا انتقال ہو گیا، جو ان کا کام تھا وہ بھی ختم ہو گیا، نتیجے سے بالکل مفلس ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ گائے انہیں دے دی جس کو پال پوس کر اس نے بڑا کیا. اب موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچائے، تو اب یہ لوگ تلاش کرتے کرتے اس بچے کے پاس آئے. تو اس نے پھر بھی کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھتا ہوں، جو والدہ کہیں گی اس کے مطابق عمل کروں گا. تو والدہ نے بہرحال کہا کہ بھائی اس کے وزن کے برابر سونا اگر یہ دیں تو دے دو. اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اس گائے کی، یہ ایک گائے ہم سے دو لے لو تم اس کے بدلے میں. کہا کہ نہیں، تو اس کے وزن کے برابر سونا تولا گیا اور ان کو دیا گیا. اس طرح اللہ نے ان کو بھی فائدہ پہنچایا اور یہ لوگ اپنے سوالات کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہوئے. اس لیے شریعت کا حکم جب معلوم ہو تو بلا وجہ اس میں مین میخ نہ نکالے آگے, اور جو حکم معلوم ہو اس کی حقیقت معلوم ہو تو اس پہ عمل کرے. اس لیے بعض اوقات بہت سے سوالات جب آدمی کرتا ہے تو پریشانی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ دنیا میں بھی قاعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم یہ قاعدہ. تو بہرحال یہ میں نے واقعہ اس لیے سنا دیا تاکہ اس واقعے کی تائید ہو جائے. اب قرآن مجید میں دیکھیے ایک اور جگہ ایک آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, لوگوں پر حج فرض ہو گیا. کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا, جس کے پاس استطاعت ہو وہاں جانے کی. اب استطاعت میں ساری چیزیں شامل ہیں, کہ اپنی اولاد کے لیے اخراجات بھی دے سکتا ہوں, راستے کے اخراجات بھی اس کے پاس ہوں, اور وہاں تک پہنچنے کے اخراجات بھی ہوں, پھر وہاں جب جتنے عرصے رہے اپنے اخراجات خود برداشت کر سکتا ہو. یہ نہ ہو کہ یہاں سے تو چلا گیا وہاں بھیک مانگ رہا جا کے, اس سے منع فرما. تو یہ سب چیزیں اخراجات ہوں تو ایسے آدمی پر حج فرض ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صاحب کہنے لگے, کیا ہر سال؟ حکم تو اتنا تھا کہ بھائی جس کے پاس یہ سب کچھ مال و زر ہو اس کے اوپر حج. تب ایک نے پوچھا کہ ہر سال فرض ہے؟ آپ نے غصے میں فرمایا کہ اس کو چپ کراؤ, اور بعد میں فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا. تو کیا تم اس کی استطاعت رکھتے ہو؟ کہ ہر شخص اس کی استطاعت رکھ سکتا ہے. مطلب یہ تھا کہ بلا وجہ کے سوال نہ کرو, تم سے جتنی بات کہی جائے اس پر عمل کر لو. اب کہا کہ حج فرض ہے, جس کے بعد اتنا مال ہو حج کر لو, جو تم نے کر لیا حج فرض ادا ہو گیا. بس ہر سال کی بات کہی نہیں گئی, اس لیے اس کی ضرورت بھی نہیں پوچھنی. تو بہرحال اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان چیزوں کو سمجھایا تاکہ ہم بلا ضرورت سوالات سے بچیں. جہاں ضرورت ہو, احکام شریعت معلوم نہ ہو, تو پھر پوچھنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن علت اور اسباب معلوم کرنے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب اس حکم کی کیا علت ہے. مثلا کوئی آدمی کسی آدمی کے عقل میں یہ بات آئے کہ فجر کی نماز تو دو رکعت ہے, ظہر چار رکعت ہے, عصر کی بھی چار رکعت ہے, اور اس کے عقل یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب صبح کا وقت بڑا فرصت والا ہوتا ہے, صبح میں چار ہونی چاہیے فرض, اور چاہے اللہ میں فجر میں 17 رکعتیں رکھ دیتے ہمارے لیے, لیکن عصر کا وقت بڑا مشغولیت کا وقت ہوتا ہے, اس وقت 4 فرض رکھ دیں, اس وقت 2 ہونے چاہیے. آخری طور پر ہمارے جیسا آدمی ہو, کاروباری ذہن کا ہو, تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کاروبار میں وقت زیادہ ہو عبادت میں کم. اب اس کی علت کیا ہے, اس کے احکام کیا ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, یہ بیکار کی بات ہے. اس قسم کے احکام اور علت کی طرف جانا یہ بری بات ہے. اذہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا, ایک شخص نے جب اس طرح کی علتیں پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بھی ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں, اس کا جواب دے دو تو میں تمہیں اس کی علت بتا دوں. یہ بتا دو اللہ نے تمہاری ناک یہاں لگائی پیچھے کیوں نہیں لگائی؟ ناک تمہاری منہ پر سامنے لگی ہوئی ہے, پیچھے اللہ نے کیوں نہیں لگائی, گدی پہ لگا دیتے. اس کی اگر تمہیں حکمت کا پتہ ہے تو مجھے بتا دو, تم کو آدمی پیچھے دے بھی سکتا ہے. سب چپ ہو گیا. تو بات یہ کہ ہر کام کی حکمت معلوم ہونا ضروری نہیں ہے, یہ محبت کی کمی کی دلیل ہے. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کیوں چڑھا کیے بغیر بات مان لیتا ہے. ارے جس سے محبت ہو, کوئی کہہ دے 2 کلو سونا لا کے دے دے تو میں تجھ سے نکاح کروں گی, فوراً کوشش شروع کر دے گا. یہ نہیں کہے گا کہ معاف کر دو میرے پاس ہے نہیں, کہے گا بہت بہتر. فرحات جو ہے وہ شیری کے لیے نہریں کھود دیتا ہے دودھ کی. تو کیسا کام جو تصور میں نہیں آتا. لیکن ساری بات محبت کی ہے. از محبت تلخ شیری شبت, محبت کی وجہ سے تلخ چیزیں بھی شیریں ہو جاتی ہیں, اور محبت نہ ہو تو شیریں چیزیں بھی میٹھی بری لگتی, کڑوی لگنے لگتی. جس سے محبت نہ ہو اور وہ کسی کام کا کہہ دے تو وہ اس کو ٹالتا, اچھا بھائی دیکھیں گے جاؤ یار کام کرو. لیکن اگر کسی سے محبت ہو, بالکل حاضر جناب, بالکل آپ فرمائیے, کیا چاند تارے توڑ کے لا دوں؟ مانگ میں ستارے بھرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر محبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے. اگر اللہ سے محبت ہو, اس کے رسول سے محبت ہو, تو پھر ہم تو ابھی تک اس عمل پر بھی حکم نہیں کر سکے کہ ہم اپنے چہرے کو سنتوں سے سجا دیں, اپنے شلوار کے پینچوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لیں, ہم تو اس پر بھی نہیں کر سکے. یہ بھی محبت کی کمی کی دلیل تو ہے نا. کیا وجہ ہے آپ کوئی سا اسٹائل فلموں میں مشہور ہو جائے تو فوراً آدمی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ صاحب فلاں شخص کے بال ایسے ہیں اس لیے بال ایسے بنا لوں، اس کی کھال ایسی ہے اس کی جیسی کھال بنا لوں، وہ میک اپ ایسا کرتا ہے اس جیسا میک اپ کر لوں، چوٹیاں باندھنی شروع کر دی تو لوگوں نے چوٹیاں باندھنی شروع کر دی، یہ بھی ایک فیشن ہے، یہ نہیں پتا چلتا مرد ہے کیا عورت. میرے عزیز بھائیوں، اس قسم کے لوگوں کی ہم نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہماری نظر میں ان سے ان گئے گزرے لوگوں سے بھی کم تر ہے. ابھی کل پرسوں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے ہمارے حضرت کے پاس، میں خود تو وہاں موجود نہیں تھا لیکن مجھے کسی نے بتایا، 88 سال کی عمر ہے اس وقت ان کی، 88. تو اسی بات پر فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی نہیں آتے جب سنت پر عمل نہ ہو، اور اگر آ بھی جائیں تو چہرہ ضرور پھیر لیں گے. تو ہم کس منہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں قیامت کے دن، آپ کے طریقوں کو ہم پیروں تلے کچل دیں اور ان طریقوں کو نہ اپنائیں. اور بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ عمل کر رہے ہیں لیکن دل تو نہیں توڑ رہے نا کسی کا، کچھ کہتے تو نہیں. تو اس کو فارسی کا جو شاعر نے واقعہ بیان کیا ہے، بار بار آپ نے سنا بھی ہوگا، اس سے قوت پیدا ہوتی ہے کہ صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی صاف کر رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ آگا ریش بھی طرح کی، کہ جناب آپ داڑھی کاٹتے ہیں؟ تو اس نے کہا ریش بھی تراشم لیکن دلے کچہرا نہیں تراشم. اس نے ہاں داڑھی چھیل لو دل تو نہیں توڑ رہا کسی کا. اس نے کہا کہ خوب دل رسول میں تراشی وہ گوئی کے دل کچرا نہ بھی تراشم. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھیل رہا ہے اور کہتا ہے کسی کا دل نہیں چھیلتا، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ اس عمل سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تم کہہ رہے ہو میں کسی کا دل نہیں چھیل. تو اس کو فوراً تنبہ ہوا، بہرحال مسلمان تھا. میں یہ بات اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں بھائی، کسی کی توہین یا تحقیر مقصود نہیں ہوتی، اس بات کو خوب سمجھ لیجیے. الحمدللہ اللہ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب جو تھوڑی بہت کوتاہی ہے اس کو دور کر لو، اللہ تعالیٰ سے طلب کر لو، ہمت نہیں ہے تو ہمت مانگ لو، دینے والے تو وہ ہیں. اس عمل کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ خدا نے کہا ہمارے دل میں کسی کی تحقیر، ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ کی نظر میں ہم سے بڑھ کر ہوں، ہمیں نہیں معلوم. لیکن صرف توجہ دلانے کے لیے کہ ایک ظاہری جو خرابی اس کو بھی دور کر لو بھائی، پھر کیا ہی بات. باقی یہ بات کہ لوگوں کی کہ صاحب لوگ یہ کہیں گے، لوگوں کے لوگ تو کہتے ہی رہیں گے، کہ آپ کچھ نہیں کہتے، لوگ تو اب بھی کہیں گے تب بھی کہیں گے. اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہ تم اپنے جسم کے کباب بنا کر لوگوں کو کھلا دو، ارے لوگ کھانے کے بعد پھر بھی کہیں گے، کوئی کہے گا نمک کم ہے، کوئی کہے گا مرچ کم، کوئی یہ نہیں دیکھے گا تم نے اپنے کباب بنا کے پیش کر دیے. اس لیے لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوتے ہم سے، تو اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرو. تو بہرحال اس شخص کے دل پر اس بات کا اثر ہوا اور اس نے کہا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرحبا جانے جا ہم راز کر دی. اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو نے آج میری آنکھیں کھول دی. میں تو سمجھتا تھا کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہی نہیں ہے، لیکن واقعی اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہوگا کہ آپ کا دل جو ہے اس پر جو زخمی ہوتا ہو. اس کے بعد تو اس نے توبہ کر. اس لیے میرے عزیز بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ، آپ کے طریقوں کے مطابق چلنے کی کوشش کرو، چاہے اس پر کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ آتی ہوں. اور تکلیفیں تو بھائی آنے والی آ کر رہے گی، ان سے انشاءاللہ سنت طریقے پر چلنے سے تکلیفیں ختم ہوتی ہیں. باقی اگر کوئی آ جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ درجات کو بعض اوقات بلند فرماتے ہیں، لیکن دعا مت کرو اس کی کہ ہم اس طریقے سے ہمارے درجے بلند ہوں کہ ہمیں تکلیف پہنچے، کیونکہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو مت، لیکن خدا نہ کرے اگر مبتلا ہو جاؤ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہو، انشاءاللہ مصیبتیں خود تم سے منہ موڑ لیں گی. مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. بعض اوقات مشکلیں انسان پر آتی رہتی ہیں تو اس کے لیے مشکل مشکل ہی نہیں ہوتی. ابھی دور مت جائیے، ہمارے یہاں جو ہے وہ عزیزہ آئی ہوئی تھی چار سے، بلکہ سب کی بات ہے بدھ کی بات، اس بدھ کی بات، ان کی ایک بچی تھی دو چار سال کی، تین سال کی. اس نے اپنے کان میں شیشہ ہوتا ہے نا کپڑوں میں لگا ہوا تھا گول والا، وہ اپنے کان میں ڈال لیا. اچھا اس وقت گھر میں تھی نہیں اس کی والدہ. مجھے بڑی فکر ہوئی، میں نے کہا شیشے جیسی چیز ہے اور خدا نہ کرے کان میں نقصان پہنچ جائے تو بچی کا معاملہ ہے. میں اس کو لے کر ایک جگہ گیا ڈاکٹر کے پاس. اس کو پہلے تو وہ نظر نہیں آیا, بعد میں اس نے آلے سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں ہے تو بہت ڈیپ میں ہے اور یہ خطرناک بات ہے, اس کو جو ہے آپ کسی بڑے ہسپتال میں لے جائیں. میں خیر ایک ہسپتال میں لے گیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بچ چکا تھا, اس نے کہا کہ ہمارے پاس ختم, ہسپتال بند ہو گیا اور ڈاکٹر بھی نہیں ہے اور آلات بھی نہیں ہے اس قسم کے. خیر کہا کہ دوسری جگہ لے جاؤ, اباسی شہید میں لے جاؤ. میں اباسی لے گیا, وہاں مشکل سے پوچھتا پاچھتا ایک جگہ پر پہنچا ڈپارٹمنٹ میں اوپر کے, تو وہاں آپ کو تو پتہ ہی سرکاری محکموں کا حال, بڑی مشکل سے تو وہ دیکھنے پر تیار ہوا. اور جب اس نے دیکھا تو اس کے بعد کہا کہ جی وہ ایک پرچی لے کے کہا کہ فلاں ٹیسٹ کرا کے لے آئیے اور وہ کل رپورٹ ملے گی, پرسوں آپ لے آئیے. میں نے کہا بھائی کل تو یہ مسافر سفر پہ جا رہے ہیں. تو اس نے کہا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ پرسوں آ جائیں, ورنہ وہیں کرا لیں, کوئی ایسی بات نہیں. خیر میں تقریباً اس معاملے میں 3 سے 4 گھنٹے میرے لگ گئے اور بعد میں واپس آیا, سوچا کہ چلو یہیں کسی اسپیشلسٹ کو شام کو دکھائیں گے, لوگ بیٹھتے ہیں شام. اثر کے وقت جو ہے اس کی والدہ آ گئی, تو میں نے گھر میں کہلوایا کہ بھائی اس طرح بچی نے کر لیا ہے. تو گھر میں سے مجھے کہا کہ بھائی وہ تو نہ پریشان ہوئی نہ کچھ, نہ کا کوئی بات نہیں, یہ تو کرتی رہتی ہے ایسا, یہ کرتی رہتی ہے ایسا, اس نے پہلی دفعہ تھوڑی تو کبھی کاغذ گھسا لیتی ہے, کبھی چوری ٹوٹی وہ گھسا لیتی ہے کئی چیزیں. اور اس نے کہا کہ پتلی تھی وہ لا دو چمٹی, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شیشہ میرے ہاتھ میں تھا. ڈاکٹر نے جس نے کہا تھا یہ ٹیسٹ کرا لو وہ ٹیسٹ کرا لو, شاید 2-3 ہزار روپے تو خرچ کرا ہی دیتا وہ میرے, تو اس نے وہ معمولی سے وہ کیا اور نکال لیا. تو اس پہ کہا میں نے کہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کیسا ہو گئی, جو رات دن جو ہے وہ ان چیزوں پر گزرتا رہتا ہے اس کے لیے سہولت ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. جس کو پہلی پہلی مجھے تو پہلی پہلی مرتبہ پڑی تھی, میرے لیے تو وہ بڑی مشکل, لیکن جس کو ماں کو ماں کے سامنے چونکہ اس کی زندگی ہے اور وہ یہ بچے کرتے رہتے ہیں ایسے کام, تو یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آدمی پریشان ہو جاتا ہے, کچھ ڈاکٹر ڈرا دیتے ہیں, نتیجہ یہ کہ وہ چھوٹا سا معاملہ بہت بڑا معاملہ بن جاتا ہے. اس لیے بھائی دین پر چلنا مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے, ہمت سے کام لو. شیر نر بنو, گیدڑ مت بنو. اللہ تعالیٰ نے نر پیدا کیا ہے, نر بن کر دکھاؤ, سمجھ میں آئی کہ نہیں. شیطان کو شکست دے دو, اپنے اوپر مت سوار ہونے دو, شیر بن کر شیطان پر سوار ہو جاؤ. ہاں کبھی وہ تم پہ بھی سوار ہونے کی کوشش کرے گا, تو کبھی کبھی ہو جائے کوئی بات نہیں, کبھی وہ گرا دے کبھی تو گرا دے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ گرا دے کبھی تو گرا دے. تو کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ وہ حاوی ہو جائے گا, مساوس بھی ڈالے گا, شیطانی حربے بھی استعمال کرے گا, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی تو تم بھی پٹکو اس کو, کبھی تو اس کو شکست دو اور کہو کہ نہیں اپنے رب کا حکم مانوں گا میں, اور چاہے خوشی ملے یا غم ملے اس کی میں پرواہ نہیں کرتا, اللہ اور رسول کے جو احکام ہیں میں بس ان پر اپنی جان دے دوں گا, لیکن ان کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. انشاءاللہ کر کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرما دیں گے. اور اگر ہمت ابھی پیدا نہیں ہو رہی یا جو ہے وہ دل تو چاہتا ہے ایسا کرنے کو لیکن اپنے ماحول سے آدمی جو ہے کی وجہ سے مجبور ہے, تب بھی پریشان مت ہو, اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا روز مانگ لیا کرو کہ اللہ میں عمل تو کرنا چاہتا ہوں اپنے ماحول سے پریشان. بعض لوگوں کی بیویاں تیار نہیں ہوتی, جس دن تم نے یہ کام کیا نا بس مجھے طلاق دے دی, تیرے ساتھ میں نے رہنا ہی. اب بعض وقت آدمی کی خود اپنی بھی ہوتی ہے کچھ کوتا ہی. بہرحال جو بھی معاملہ ہو اللہ سے مدد ضرور مانگو, یہ راستہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہم میں نیکی کرنے کی طاقت ہے, یعنی ہم جو نیکی کر رہے ہیں ہماری طاقت سے نہیں, اور نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت, مگر الا باللہ العلی العظیم آپ کی طاقت, آپ ہمیں ہمت عطا فرمائیں گے, آپ ہماری مدد فرمائیں گے, تو ہم نمازیں بھی پڑھیں گے, ہم روزے بھی کریں گے, ہم دین کا کام بھی کریں گے, آپ مدد فرمائیں گے. ہم تو ارادے کرتے ہیں لیکن ہمارا ارادہ صبح کچھ ہوتا ہے شام میں کچھ ہوتا ہے, آج کچھ ہوتا ہے کل کچھ ہوتا ہے, ہم کیا ہمارے ارادے کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو گئی پھر کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی میری اور سب مسلمانوں کی مدد سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لیے احکام شریعت پر عمل کرنا آسان فرما دے، اے اللہ دین پر عمل کرنا آسان فرما دے، جو مشکلات اس راستے میں ان کو دور فرما دے. اے اللہ جو لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن اپنے ماحول کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر وہ چل نہیں پاتے، اپنے فضل سے ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما. اے اللہ دلوں کو قوی فرما دیجیے، توفیق اطاعت عطا فرمائیے. اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے ایک دوست ابھی ایک حادثے کا شکار ہو گئے جس میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے. اور اپنے پیچھے مرحوم اپنے بچے بھی چھوڑ کے گئیں، شوہر بھی ہے اور وہ بھی زخمی ہیں سارے اس وقت، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلد صحت یاب فرما دے، مکمل صحت عطا فرما دے، پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دے. اور ہمارے عزیزوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، احباب اور دوستوں میں سے جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت عطا فرما دے. ہمارے ڈاکٹر حبیب الحق صاحب آج انہیں دل کا دورہ پڑا، دعا فرمائے اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما دے. اسی طریقے سے ایک اور صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرما دے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ اپنی ذات کسی کا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. یا اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے جیسوں کے آگے ہمیں ذلیل نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے سوا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ مانگیں تو تجھ سے مانگیں، طلب کریں تو تجھ سے طلب کریں، یہ سر جھکائیں تو تیرے آگے جھکائیں. اے ہمارے خالق و مالک ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دے، ہمارے مصائب کو دور فرما دے، ہماری جائز حاجتوں اور مرادوں کو پورا فرما دے، ہماری جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ جو بچیاں بچے گھروں میں ہیں، اے اللہ رشتے نہیں آتے جوڑ کے اپنے فضل سے، اے اللہ جوڑ کے رشتہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ لڑکیوں کو لڑکے جوڑ کے عطا فرما دیجیے، اور لڑکوں کو لڑکیاں جوڑ کے عطا فرما دیجیے، آپس کی محبتیں بھی عطا فرمائیے. اور جو بچیاں اپنے گھروں پر چلی گئیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی سکھ کی زندگی عطا فرما، خوشحالی کی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، آپس کی محبتیں عطا فرما. اے اللہ جو جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ جن کی اولاد نرینہ نہیں آپ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دیجیے، صالح عطا فرمائیے. اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ بعض لوگ اپنے کاروبار کی طرف سے اور معاش کی طرف سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ وہ ہم سے، اے اللہ بہت سی دعاؤں کے لیے ہم سے کہتے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کی لاج رکھ لیجئے، ہماری لاج رکھ لیجئے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ ان کے معاشی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ہمارے یہاں بہت سے احباب جو آنے والے ہیں، بیٹھنے والے ہیں، مشکلات کی میں گرفتار ہیں، دعا فرمائے اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، آسان فرما دے، بلکہ مشکلات کو ختم ہی فرما دے اور عافیت کی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.